شیخ کامل کہتے ہیں اور یہ ماشاء اللہ حضرت والا نے اپنے آپ کو چھپایا میرزا رحمۃ اللہ کو دنیا میں دوبارہ غلطہ میں جانی ہے ان کی کتابوں کو ایک ایک بات کو ضرور فرما کر جو رات کے 3 بجے اشعار ہوتے تھے اور اس کو فیضان محمد کی شکل میں شائع فرما دیا. بہت بڑی نعمت ہے کہ مشکل کے ہم لوگوں لائبوں میں پتا چلا کہ شعر کیا ہوتا ہے, اشعار کیا ہوتا ہے, اشعار پہ کیسے اشعار ہونے چاہیے. سبحان اللہ, اس کا نام ہے فیض شیخ کامل, یعنی شیخ کامل کا فیض. جب سے میری موجودہ شیخ ابھی تشریف لائے عمرہ کر کے ماشاء اللہ الگ ہی رنگ ہے. ہر آدمی سے مل جاتا ہوں, اچھا تم سے ملاقات ہوئی, تم سے ملاقات ہوئی, اچھے گلے مل جائے, اچھا السلام علیکم, وعلیکم السلام, ماشاء اللہ بڑا. اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صحبت مل جائے. کل بھی صبح حاضری ہوئی, ابھی بھی حاضری ہوئی, صبح بھی حاضری ہوئی, دوپہر میں بھی کوشش ہوئی, اللہ کا شکر ہے.
تم سے تو نہیں ملا تھا میں.
اچھا جی,
جمعہ
کے بعد,
جمعے سے پہلے جلدی گئے تھے, دیر سے گئے تھے,
بڑا اچھا بیان کو سنا
جی,
بڑا بیان کوئی تفصیل بتائی تھی, صبر شکر کے بتایا آپ نے, تھوڑی بہت جمعے کی بات بتائی. اللہ والوں کا فرض, شیخ کامل کا فیض. سبحان اللہ, ہمارے اندر بھی آگے ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کو قدر کرو اور پھر اپنی اصلاح کروا کے اللہ والے بن جاؤ. تو فوراً شاپنگ میں اپنے حالات جو 15 دن کے تھے لکھ کے دے دیے, ان کو اطمینان تو ہو جائے. مجھے کیا حرکتیں کرتا تھا میں آیا تھا, میں تو منع کرنے گیا ہوں, مجھے یہاں پہ دور چلا رہا ہوں. میرا جو بھی تھا میں نے حالات لکھ دیا, اس میں جو بھی تھا مسلمان کی طرح مسلمان ہیں. میری رسوائیوں پر ممتاز صاحب سے بہت درد کرتے ہیں, میری رسوائیوں پر آسمان ہو یا زمین ہو, میری رسوائیوں پر آسمان ہو یا زمین ہو, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. سبحان اللہ, میں نے کوئی گناہ ایسے نہیں جو چھوڑا ہو, سارے گناہ کر لیے ہیں شیخ, مگر آپ نے میری ایسی اصلاح فرمائی, اللہ کا فضل ایسا ہوا, ذلت کا نقشہ تھا بالکل بدل گیا, گناہوں کی طرف جا رہا تھا, آسمان ہو رہا ہے, ایک بندے میں کیا ہو گیا, بندی میں کیا ہو گیا, ہے نا, اور اس کا رخ بدل گیا پورا. سبحان اللہ, تمہارے بہت مشکل تھا میرے نفس سے امارہ کا چت ہونا. نفس سے امارہ کہتے ہیں ہر وقت برائی کا حکم, بس تقاضے ہر وقت گناہ ہی آ رہے ہیں, نیکی کے آ ہی رہے ہیں. بہت مشکل تھا میرے نفس سے امارہ کا چت ہونا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. یہ شیخ کی تدبیر الہامی ہے, اللہ نے اس کو ہر مریض کے لیے الگ جواب دیا, اس نے اس کو جواب دے دیا کہ یہ ہمت کرو بس کافی ہے, کیوں گناہ کر رہے ہیں, اس کو ہمت سے اسی مشورے سے فائدہ ہوگا, تفصیل پورا بیان نہیں کیا, بس یار ہمت کرو گے تو اتنا سا فائدہ ہوگا. تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کو چل ڈالا, نفس جو ہے بہت برائی کا حکم کر رہا تھا, اے شیخ مگر کیونکہ آپ اللہ والے ہیں, آپ کے مشورے میں برکت ہوئی, آپ نے ایسی تدبیر بتائی کہ اس کے سر کو چل گیا. دوبارہ پڑھتا ہوں, میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا, بہت مشکل تھا میرے نفس سے امارہ کا چت ہونا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کو چل ڈالا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیخ سے مشورہ کر کے اور اس پر بات پر عمل کرنے کی کافی کتاب ہمیں اصلاح نہیں کرائیں گے, ہم گولوں کے دل کی طرح وہیں کے وہیں رہیں گے. حالات کی اطلاع ضرور کرنی چاہیے, ہمارے حضرت کا وہاں بدنیشی ہے کہ خلیفہ کو ضروری ہے کہ ہر مہینے ایک خط لکھے اپنے حالات کی اطلاع کریں. خانگی حضرت سمایا تو ہمارے حضرت نے بھی سنایا کہ موجودہ شیخ نہیں تھا اس کو حالات کی اطلاع تو کریں اچھے نہیں ہیں برے. سنتوں کا تکرار چل رہا ہے ماشاء اللہ. اذان و اقامت کی سنتیں ہیں. اذان و اقامت کے ضرور کہنا سنت ہے. اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں اور اقامت اقامت کے الفاظ جلد 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 ادا کرنا سنت ہے. اذان ٹھہر ٹھہر کر اقامت کچھ لوگ اقامت بھی ایسے کرتے ہیں جیسے اذان ہوگی کیونکہ سنت ہے جلدی جلدی ادا کرنا ہے مگر تلفظ کے ساتھ. اس میں بس یہ خیال رکھنا ہے آگے اس میں نہیں ہے کہ زیادہ لمبا پھینچنا نہیں ہے. جو تجوید کا ہے حکم وہی اذان کا بھی حکم ہے. ہاں تھوڑا بہت اس میں گنجائش ہے تین الف کی مقدار میں کہہ سکتے ہیں اس میں گانے کی طرف سے اٹھان اور نیچے چڑھانی ہونی چاہیے اس طرح ہی ہونا چاہیے. بزرگوں نے حضرت مولانا شاہ راہ صاحب نے منع پر باقاعدہ منیشی کے ایک مؤذن کو پیغام بھی پہنچوایا تھا ماشاء اللہ مجھے سننا تھا. تو اذان و اقامت قبلہ روح کہنا سننا تھا. اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا. اقامت کے الفاظ جلدی جلدی ادا کرنا سننا تھا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں اور الٹے کان میں اقامت. تو جو لوگ ماشاء اللہ دیندار ہوتے ہیں جن کو سنت آتی ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح عمل کرتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر اذان دیتے ہیں سیدھے کان میں الٹے کان میں اقامت دیتے ہیں. اذان سنی ساتھی ہے کھانا کھا لیا. اور اذان میں خیال الصلاح خیال الفلاح کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں منہ پھیرنا سنت ہے لیکن سینہ اور قدم قبلہ رخ ہی رہیں. کچھ لوگ سینہ بھی موڑ لیتے ہیں خیال الصلاح کہیں گے اسے چہرہ ایسا ہو جائے اس طرح خیال الصلاح اس طرح کہیں گے پھر دوبارہ اس طرح سیدھا سینہ نہیں پھیرنا اس طرح خیال الصلاح خیال الفلاح اور اس طرح آ جائیں گے سنت ہے. خواتین کو سارا ثواب اذان اقامت کا گھر بیٹھے مل جاتا ہے ماشاء اللہ. ان کے لیے الگ الگ حکم ہیں ان کے احکام الگ ہیں. جب مؤذن سے اذان کی کلمہ سنیں تو جس طرح وہ کہیں اسی طرح کہتے جائیں خیال الصلاح خیال الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں. باقی ویسے ہی اذان کے الفاظ کہیں گے مگر خیال الصلاح خیال الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں. فجر کی اذان الصلاۃ خیر من النوم اس کے جواب میں صدقتا و برکتا. ہمارے موجودہ شیخ بہت عرصے سے فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اذان کا جواب بھی دیتے ہیں. ایسا کچھ اس کر کے دکھائے گا کہ فجر کی اذان کا جواب بھی دے. آج کل تو بہت ہی آسان ہے 5:35 تک تہجد کا وقت چل رہا ہے نا. تو اذان کی آواز اذان سے جواب دے سکتے ہیں فجر کی اذان کا. اب یہ سنت بھی ہم سے کیوں چھوٹے ہے نا. کیا ہے ماشاء اللہ اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھر پاتے رہو گے. محبت کا پانے لگے اگر چھوٹے شروع ہو جانے لگے ہے نا. کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بس آنا چاہیے عمل نہیں ہو رہا. بالکل ابھی وہی شعر پڑھا میں تیری تدبیر الہامی نے جو ہے میرا سر تیرا نفس ہمارا کا سر کچل ڈالا ایسے میری رسوائیوں پر آسمان ہو رہا ہے زمین ہو رہا ہے اور اے اللہ اے شیخ تیری تدبیر نے تیرے مشورے نے جو ہے میرے نفس ہمارا کا سر کچل دیا ہے نا. اس میں کچھ بھی حالت ہو کچھ بھی آنا چاہیے ورنہ کم از کم عام دنوں میں حضرت والا کے پاس آ کے مجھ سے بھی ملاقات ہوتی ہے. ویسے شیخ سے کرنی چاہیے دادا شیخ سے بھی کرے اور شیخ سے بھی ہفتے والی تو ضروری ہے اتنا زیادہ وہ نہیں آنا چاہیے. انگلش میں کہتے ہیں گیپ بتائیے دنیا کے لیے اگر کہیں نوکری نہیں ملی انسان کتنا بھاگا بھاگا جائے گا انٹرویو دینے کے لیے چاول تک بھاگا جائے گا الٹے کرنے میں 5 بجے بلائیں گے 4 بجے اٹھ جائے گا ہے نا. 3:30 بجے اٹھ جائے گا بھیا غسل لازم ہو گیا تو غسل بھی کر لوں گا پھر 5 بجے پہنچ جائیں گے شیخ سے مل لیں گے ان طرف میں. اس فتنے کے زمانے میں کتنا ضروری صحبت ہے شیخ اللہ والوں کی صحبت پڑھ رہے ہیں اور اس زمانے میں کتنا ضروری نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. ٹھیک ہے آپ دین کے کام میں ماشاء اللہ لگے ہیں وہ بھی ایک کام اپنی اصلاح کا کام تو نہیں ہوگا وہ تو دوسروں کی اصلاح ہوگی. قرآن شریف تک پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ قاری ہیں بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ تجسس ہی ہو جائے کس سے بات ہو رہی ہے. ہماری تو ایک ہی مجلس ہوتی ہے کسی میں میری بات بھی ہو رہی ہے اس میں میری والی مجلس بھی ہو رہی ہے کیا جاننا. یہ بالکل نعرہ نہ کرنا ہو جائے نعرہ تو اس کی قضا بھی کرنی چاہیے. میں کرتا ہوں تو مجھ سے نعرہ ہو جانا میں قضا کر کے فوراً حضرت بات آگے دے رہا ہوں کوئی سے وقت نکالنی جلدی سے بس جانے ہی جانے. نماز کی اگر قضا ہے تو شیخ کی بھی قضا ہونی چاہیے ہے نا اللہ عالم سب جگہ کرو آج کا مضمون بہت عجیب ہے کیف روحانی کیسے حاصل ہوئی حاصل ہوئی روحانی میں ہمیں کیف مل جائے حضرت والا رحمۃ اللہ نے بیان کیا تھا بہت دفعہ پڑھ کے سنایا ہے مگر بہت عجیب ہے میں سوچا کہ آج ہی سنا سید سے زمین میر صاحب خالد خان حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ مرتب کیا ہے اور یہ 28 جمادی الثانی 1407 ہجری ون مطابق 27 فروری 1987 1987 ہو گیا بروز جمعہ ماشاء اللہ نماز ہوا ہے حضرت والا چلے گئے مگر ماشاء اللہ ان کا پیر جاری ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سناؤں گا فرمائے کچھ باتیں آج کل میں پہلے پہلے خطبہ پڑھ دیتا ہوں الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارک ہے وہ ذات بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا جہان ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ آزمائش کر لے اپنے بندوں کی جو اچھے عمل کرتے ہیں اور برے عمل کرتے ہیں اور وہ زبردست طاقت والا ہے اور زبردست مغفرت والا ہے اسی کو اگر دیکھ لیں وہو العزیز الغفور عزیز کہتے ہیں زبردست طاقت والا اور اتنی زبردست طاقت والے کو ناراض کرنا اچھی بات ہے بھلے چھٹکے کریں کیسے بھی کریں زبردست طاقت والا ہے بتائیے مگر یہ سب ہے طاقت والا تو ہے مگر زبردست مقصد والا اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے طاقت والا ہے تو ڈرتے رہو حضرت فرمائے نا اور من خاف مقام رب یہ صاحب ڈرتے رہے کہ بھائی اللہ کے نام کھڑے انہیں ڈر رہے ہیں ہل رہے ہیں ہے نا تو زبردست مقصد والا کہ اتنا خوف بھی مت ہو کہ بھائی بالکل ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ سبحان اللہ ہمارے نشا عبد الغنی بھولپوری رحمۃ اللہ کو دیکھا مغرب کی اوابین میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ دو رکعت نفل ایک جگہ پڑھتے تو دو رکعت ذرا ہٹ کے پڑھتے تھے پھر تھوڑا کھسک کے دو رکعت پڑھ لیتے تھے جگہ بدل بدل کے مختلف جگہوں پر نفل پڑھتے تھے یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں اگر کسی کو ذوف ہے تو دو رکعت سنت موقع بھی اوابین میں شامل ہے اور ذوف ہو یا نہ ہو مسئلہ تو علم میں رہنا چاہیے لیکن اگر کوئی تین رکعت مغرب کے فرض پڑھ لے پھر دو رکعت سنت موقع پڑھ لے اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر نے بڑا اچھا طریقہ پوری امت میں نہیں دیکھا میں نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ سب لوگ پڑھتے ہیں مغرب کی تین فرض پڑھ لیں گے دو سنت دو فرض دو سنت دو نفل پڑھتے ہیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں جو ان کو عوام ہے میں تو ہمارے دو سنت دو نفل تو پڑھ لیے دو نفل اور پڑھ لیں تو عوامین کا ثواب مل جائے گا شیر آزاد ہو گئی اس کا ثواب کیا ہے اس کا بتائیں نہیں ہمارا آگے اس کا ثواب یہ سمندر کے جھاگ کے برابر ایک گناہوں کو معاف ہو جائے گا مغفرت ملے گی کبھی کبھی اس کو پڑھ لینا چاہیے یہ نوافل ایسے نہیں فرض نہیں مگر کبھی کبھی انسان حدیث سے عمل کرے اور قیامت نے اس کا فرمایا کہ دو رکعت سنت موقع پر پڑھ لی اس کے بعد دو نفل تو سب پڑھتے ہی ہیں دو نفل اور پڑھ لی یعنی چار رکعت نفل پڑھ لی تو اس کی دو رکعت سنت موقع بھی اوابین میں شامل ہو جائے گی اور قیامت نے اس کا چھ رکعت اوابین پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا احادیث کے الفاظ میں بھی یہی بات ہے من صلی بعد المغرب میں ست رکعت مغرب کے بعد جس نے چھ رکعت پڑھ لی اس میں سنت موقع بھی آ گئی دو سنت تو پڑھی نا موقع دا باقی دو نفل تو پڑھتی ہیں دو نفل اور پڑھ لی اچھا بعض وقت نفس زیادہ عمل کے خوف سے تھوڑا عمل بھی چھڑوا دیتا ہے بلکہ شروع ہی نہیں کرواتا جیسے 17 رکعت کے خوف سے بہت سے لوگ عشاء کے فرض بھی نہیں پڑھتے کہتے ہیں میاں 17 رکعت کون پڑھے کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا ہے اس وقت تو گھڑی بھی نہیں دیکھتے اس وقت تو ان کو ایسا مزہ آتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو لیکن نماز سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی بھاری ہے اور نماز واقعی بڑی بھاری ہے بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز بہت بھاری ہے انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین نماز بہت بھاری ہے مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پر بھاری نہیں مگر بلکہ ان کی زندگی کی لذت ہے ان کی زندگی کی حیات ہے اور ان کی زندگی لذت اور حیات اسی پر موقوف ہے جیسے سانپ کو پانی میں رہنا بھاری ہے لیکن مچھلیوں کو پانی میں رہنا بھاری نہیں ہوتا دیکھنے جو لوگ فجر کی نماز ان کو بھاری رکھتی ہے عشاء کی نماز بھاری رکھتی ہے اپنا جائزہ لے پھر بھی بھاری لگ بھی رہی ہے پھر بھی پڑھنی ہی پڑھنی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی رات کو دیر سے سوئیں کتنے بجے بھی سوئیں جلدی بھی سوئیں آج تو جلدی کتنا سو رہے ہیں 11 بجے سو جائیں گے انسان سوا 6 بجے ہو جائے گا تو 6:25 تک چلے گی نماز پھر بھی کوئی نہیں پڑھتا خامہ خواہ ماں نے چھوٹے چھوٹے تو مگر ہمارے نماز بہت بھاری ہے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پر بھاری نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کی لذت اور حیات اسی پر موقوف ہے نا. جیسے سانپ کو پانی میں رہنا بھاری ہے لیکن مچھلیوں کو پانی میں رہنا بھاری نہیں ہے. حضرت والا پہ الہامی مضمون آتے ہیں نہیں کتنا اچھا ہے سانپ پانی میں رہنا شروع مشکل ہے کبھی کبھار تھوڑا سا رہے گا پھر دوبارہ آ جائے گا. مچھلیوں کو مشکل نہیں ان کو تو مزہ آتا ہے. محرومی رحمت اللہ فرماتے ہیں دائم اندر آپ کارے ماہی ہے مار را باؤ کجا ہمراہی ہے. جس طرح ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے اسی طرح ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا اللہ والی مچھلیوں کا کام ہے یعنی اللہ والی روحوں کا کام ہے جو اللہ کے عاشق ہیں. ورنہ سانپ کو مچھلی کا مقابلہ کرنے کی کہاں سے ضرورت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو سانپ کو مچھلی کے ساتھ مقابلہ کرنے یا پانی میں ہر وقت رہنے کی طاقت کہاں سے آ سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے اور زہر کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو دستہ پھیرے. مچھلیاں جو ہیں بالکل خیر ہیں سوائے کاٹنے کی کانٹے کی ایک کنگھی کے لیکن سوائے کانٹے کی ایک کنگھی کے. سبحان اللہ. سانپ میں تو زہر بنا بھرا ہوا ہے یہ مچھلیوں میں خیر ہی خیر ہے سوائے کانٹے کی ایک کنگھی. ایک کنگھی ہوتی ہے کانٹے کی بس وہ نکل گئے اس میں کچھ ہے ہی مسئلہ. مچھلی کاٹتی تھوڑی اس کی بات الگ ہے کاٹنے والی ہوتی لیکن پھر بھی وہ کھائی جاتی ہے. لیکن اگر سانپ کو کوئی کھائے گا تو مر جائے گا. تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ یہ شرط بخشا ہے کہ پانی میں ہر وقت رہنا انہی کا کام ہے اور سانپ کو مچھلی کے برابر کہاں ہمراہی اور رفاقت نصیب ہو سکتی ہے. اس لیے محرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ والوں کو فرماتے ہیں ماہیانے پارے دریائے جلال. اللہ تعالیٰ کی دریائے خود کی گہرائیوں میں یہ مچھلیاں یعنی اللہ والے اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس نور کا دریا بہتا ہے. اس کے متعلق ایک شاعر کا شعر ہے کہ شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. بڑے سارا کے کھاتے تھے لمبے سے مریض تھے ماشاء اللہ اور وہ اس طرح اخباروں سے پڑھواتے تھے بڑا ایکٹنگ کر کے پڑھتے تھے کہ جو تاج پہنتے وقت سر میں درد سا رہتا ہے اور اللہ والوں کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اچھا صرف یہ نہیں کہ وہ ذکر زیادہ کرتے ہیں بہت سے لوگ اخبار کو دیکھ کے ذکر شروع کرتے ہیں دھم 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 ذکر کر رہے ہیں ہم بھی جیسے نور آ جائیں گے بلکہ ہر وقت کا جو حکم ہے اس کے خیال رکھتے ہیں بیوی سے بات کرنا بھی ذکر بیت الخلا جانا بھی ذکر ہے سننے کے بعد بتائیے ذرا ہے نا. اس کا آج ہے پینا یہ بھی ذکر ہے آج اسی میں بیان ہوگا دس آٹھ نو میسیج ہے اس سے بھی اسی میں آج بیان ہوگا تاکہ میرا بھی اس کا بھی گھنٹہ ہو جائے ہے نا. اس کا تو رکھا ہے اللہ نے بھائی انسان کی صلاحیت فطرتی عمل ہے اس کا رکھا ہے جیسے تقاضے رکھیں حرام تقاضے رکھیں اس کو حرام کر لو یا حلال کر لو ہے نا. اس میں استعمال کی بات ہے غلط استعمال کرو غلط ہو جائے گا. اسی طرح غصے کو بھی رکھا ہے کہ اس کو چاہو تو حلال استعمال کر لو حرام کہاں ہوگا کہ بیوی بچوں بلا وجہ غصہ کر دیا بس والے پہ غصہ کر دیا مسجد والے سے لڑ لیے چھوٹے جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان سے ان پہ غصہ کر دیا پی جاؤ تم نہیں پی جاؤ غصے سے. اس کا پوری تفصیل ہے بہرحال آج اسی کا تو اللہ والوں کے سینوں میں ایک نور کا ذریعہ رہتا ہے جو جتنا زیادہ خدا کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا ذریعہ قرب خدا گہرا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دریا میں زیادہ پانی آتا ہے اور جتنا دریا اور دریا جتنا گہرا ہوگا مچھلیاں اس میں اتنی ہی عافیت سے رہیں گی. اگر کوئی کم پانی والا مثلا دو چار فٹ گہرا ندی نالا ہے تو معمولی سی گرمیوں میں مچھلیاں بے ہوش ہو جائیں گی کیونکہ سورج کی شعائیں پانی کو گرم کر دیتی ہیں. لیکن جو گہرے دریا میں ہیں ان کی گہرائی میں گرمیوں کے مہینے یعنی اپریل مئی جون میں بھی سورج کی شعائیں نہیں پہنچتی بالکل اندر رہتی ہیں مچھلیاں اوپر والی تو گرم ہو جاتی ہیں. گرمیوں کے مہینوں کے بارے میں اکبر الہبادی کا شعر یاد آیا پڑ جائیں ابھی آبلے اکبر کے بدن میں پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون میں. صحیح آواز آ رہی سنا آپ نے ظالم نے کس قدر زبردست تعبیر کی ہے. دیکھو شاعر بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں آپ بتائیے کیا شان ہے یعنی اپریل مئی جون کی گرمی کو اکبر اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ میاں اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر تم ان کے نام ہی پڑھ کر ہم پر دم کر دو تو بدن پر آبلے پڑ جائیں گے. تو اگر گرمیوں میں دریا کا اوپر کا حصہ گرم ہو جائے تو مچھلیاں دریا کی گہرائیوں میں ٹھنڈے پانی میں پہنچ جاتی ہیں لیکن جس دریا میں پانی ہی کم ہو تو حوادث سے متاثر ہو جاتی ہیں. ایسے جب کمزور ایمان والوں پر اور اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرنے والوں پر دنیا کے حوادث آتے ہیں آفتیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں تو بدحواس ہو جاتے ہیں ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں ہر وقت تو کچھ ان کے ذرا بھی کوئی کسی کہہ دے عامر کے پاس چلے ہو عامر کے پاس چلے ہوں یہ نہیں اتنی شریعت کیا ہوتے ہیں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں فجر چھوڑ دیں اتنے پاگل ہوئے عشاء چھوڑ دیں پریشانی آئی نا یہ تو کوئی طریقہ تھوڑی کیونکہ ان کے پاس ذکر کا گہرا ذریعہ نہیں ہوتا کہ ٹھنڈک میں جا کر گوشہ خلبت میں جا کر دو رکعت پڑھیں اور اللہ سے رو لیں لیکن جنہوں نے عافیت میں اللہ کو کم یاد کیا تو اگر ان کو تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہو جائے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ہمیں کثرت سے یاد کرنا. اور کم یاد کرنے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا, ذرا ان کا لقب بھی دیکھ لو ان کو کیا ڈگری مل رہی ہے. اس لیے فرماتے ہیں لا يذکرون اللہ الا قلیلا, منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا, تاکہ مسلمان انہیں حقیر نہ سمجھے. یعنی منافقین صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی بات کرتے ہیں. اس پر بات ہو رہی تھی, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نفلوں کو چاہے تہجد کی ہوئے اور غمین کی جگہ چھوڑ چھوڑ کر پڑھتے تھے. اس وقت میرے ذہن میں سے کوئی دلیل نہیں تھی, لیکن جب علامہ شمس الدین سرفسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقصود دیکھی جو 15 جلدوں میں ہے, اس کی 23 اجزاء ہیں, ایک ایک جلد میں دو جز ہیں. علامہ شمس الدین سرفسی کو حاکم وقت نے ناراض ہو کر ایک گہرے کنویں میں قید کروا دیا تھا. انہوں نے اسی کنویں میں بیٹھ کر بغیر کسی کو دکھانے کے فقہ کی ایک عظیم کتاب یعنی مقصود کی 30 جلدیں لکھ ڈالی. بھائی کتنی بڑی بات ہے, ہماری زندگی میں آپ کیسے گزارے سبحان اللہ, کے بزرگوں نے کیسے کیسے کام کیے, کنویں کے اندر 30 جلدیں لکھ ڈالی. ذرا سا کچھ چیز نہیں ہے بیان میں تو سمجھتے ہیں بہت اونچے چلے گئے, تو کچھ نہیں ہوگا. حضرت فرماتے ہیں بیان کتنا ہی کر لو, بیان کرنے والا بھی محتاج عمل کا اور سننے والے ہی محتاج. اور مفتی خان صاحب کا بیان ہوا حیدرآباد کا, اور ہمارے حضرت کے بیان ہے فرمائے تھے بڑا اچھا ہے, ایک صاحب کو نصیحت فرمائی کتنے ہی بیان کر لو اسے نجات نہیں ہوگی. فرمایا دیکھ لیجیے آپ کتنے بڑے شیخ جا رہے تھے بیان کرنے کی, عورت پہ نظر پڑ گئی کیا ان کا حال ہو گیا. وہ تو بڑے تھے, ان کے مریدین روئے اور اللہ سے انہوں نے اللہ کا جذب تھا, دوبارہ رستے پہ آ گئے. ہمارا کیا فرق تھا, ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں, ہم تو چھوٹوں میں بھی چھوٹے ہیں, ہمارا کیا حال ہے. اس لیے اپنے بیان میں ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو فرمایا گہرے کنویں میں قید کروا دیا حاکم نے, کیسے کیسے ان بزرگوں نے مجاہدہ کیا, انہوں نے چیز کی جلدی میں لکھ ڈالی بتائی. وہ فقہ تھی, ایک علم کی کتاب ہوتی ہے, ایک فقہ کی دین کی سمجھ تھی. دین کی سمجھ بڑی محنت ہے. جب وہ کچھ لکھ لیتے تھے تو ان کے شاگرد کنویں کے اوپر سے وہ اوراق اٹھا لیتے تھے. تو علامہ سرفسی فرماتے ہیں عبادتوں میں تھوڑی تھوڑی جگہ بدلتے جاؤ تاکہ تمہارے خیر اور نیکیوں کی گواہوں کی تعداد بڑھ جائے. تو اب پتہ چل گیا کہ فرض نماز کے بعد منتشر ہو جانے کا کیوں حکم ہے. یعنی امام بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور مقتدی بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے, صفحے بالکل منظم نہ ہو تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ ابھی فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کبھی اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے تو آنسو بھی جگہ بدل کے جگہ چھوڑ چھوڑ کے گراؤ. اس طرح شاعر کا شعر یاد آ گیا, آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے, دیوانہ بھاگا جائے ہیں زنجیر توڑ کے. کبھی اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت بندوں کو نصیب ہو جاتی ہے کہ دنیا کے تعلقات سے رسی دوڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, مارا جو ایک ہاتھ گریبا نہیں رہا. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا عشاء کی 17 رکعت کے خوف سے کالج کے نوجوان لڑکے یا پروفیسر جو ابھی عبادت کے عادی نہیں گھبرا جاتے ہیں, کہتے ہیں اتنی زیادہ رکعت پڑھنے سے بہتر ہے سو جاؤ. ہم پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ رکوع سے پورے اٹھے نہیں تو سجدے میں چلے گئے, رکوع سے ذرا سا اٹھے اور 45 ڈگری کا زاویہ بنایا, جبکہ رکوع سے بالکل سیدھے کھڑے ہونا ضروری ہے. 90 ڈگری کا زاویہ بنانا واجب ہے. یعنی رکوع سے سمیع اللہ علیہ الحمیدہ ربنا لک الحمد, تھوڑا کھڑے ہو گئے اس کے بعد سجدے میں جائیں گے. بہت سے لوگ پورا کھڑے نہیں ہوتے, لیکن وہ وقت بچاتے ہیں کیونکہ 17 رکعت کا خوف طاری ہے. 17 رکعت کے خوف سے سونے میں دیر نہ ہو جائے, دیر ہو رہی ہے, جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. چاہتے ہیں رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے میں 2-4 سیکنڈ بچائیں تاکہ ہر رکعت میں چند سیکنڈ بچ جائیں. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھے نہیں بیٹھتے کیونکہ سونے کی تیاری کرنی ہے, جلدی سو جائیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ یہ معاملہ, دنیا کے ہر کام میں تو اطمینان ہے. کہتے ہیں صاحب ذرا اطمینان سے بات کیجیے, لاہور سے کوئی بزنس مین آ جائے کہیں کہ جلدی جلدی آرڈر لکھو تو کہتے ہیں صاحب جلدی کیا ہے ذرا چائے تو پی لیجیے, کہیں گھبراہٹ میں آرڈر کم نہ لکھ دیا جائے. یا کہتے ہیں ذرا بوتل تو لے آنا بھائی, یا کہتے ہیں ذرا ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے. ماشاء اللہ. آپ جو ہے تھوڑا سا پہلے آئے آ جاتے تو آپ کی مطلب کی بات آ گئی. سنیے, دنیا کے ہر کام میں تو اطمینان ہے. کہتے ہیں صاحب ذرا اطمینان سے بات کیجیے, اور عبادت کے ساتھ یہ معاملہ ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. لاہور سے کوئی بزنس مین آ جائے, ابھی لاہور سے آ رہے ہیں, لاہور سے کوئی بزنس مین آ جائے کہیں کہ جلدی جلدی آرڈر لکھو, کہتے ہیں صاحب جلدی کیا ہے ذرا چائے تو پی لو, کہیں گھبراہٹ میں آرڈر کم نہ لکھ دیا جائے. یا کہتے ہیں ذرا بوتل تو لانا, ذرا سائیں ذرا برتنوں کو لے کر آنا. یا کہتے ہیں ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے. اس کو دنیا کے کاموں کے لیے اتنا اطمینان, اور اللہ کی عبادت میں اتنی گھبراہٹ اور پریشانی, جلدی جلدی نماز پڑھی جائے. مسئلہ سمجھ لیجیے, جو دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا واجب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جو عشق و محبت میں ابھی کمزور ہیں ان کو 17 رکعت کی دہشت مت دلاؤ مت دلاؤ, ان سے 9 رکعت پڑھواؤ. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تہجد تو خوب پڑھتے تھے مگر عشاء میں 9 ہی رکعت پڑھتے تھے. اب بتائیے ان سے بڑے کون ہوں گے. میں یہی کہتا جو 17 رکعت پڑھ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو 17 کے خوف سے پاسے نمبر بھی نہیں لے رہے, عشاء کے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں, یا 17 رکعت کے خوف سے نماز کو اس طرح بری طریقے سے پڑھتے ہیں جس کا دہرانا واجب ہوتا ہے اور ان کی نماز ہی ضائع ہو جاتی ہے, ان سے گزارش ہے کہ 9 رکعت پڑھنے سے انشاءاللہ جنت مل جائے گی. یعنی 4 فرض پڑھ لیے, 2 سنتیں موقع کا مشکل ہے اور باقی 3 وتر پڑھ لیے بس. مگر پورے اطمینان اور سکون اور دھیان سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. سجدے میں رکوع میں ہر وقت یہ سمجھے کہ آج میری روح اللہ کی رحمت سے رکوع میں ہے. آج آپ تو اپنے جسم پر نظر رکھتے ہیں حالانکہ اصل میں روح ہی رکوع کر رہی ہے. اگر جان نکل جائے تو دیکھوں کون رکوع کرتا ہے. جب رکوع کیجیے تو سوچیے میری روح اس وقت جسم کی سواری عیسیٰ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. جب سجدہ کریں سوچیے میری روح ساجد ہے, سبحان ربی العالی میری روح کہہ رہی ہے. سر کی حرکت زبان کی حرکت روح ہی سے ہے, یہ بھی سوچیے کہ میری آخری نماز ہے. جیسے پچھلے جمعے ایک مراقبہ بتایا تھا, جب نیت باندھو سمجھ لو میرا جنازہ باہر رکھا ہوا ہے. اور مؤذن نے اعلان کر دیا ہے کہ نماز کے بعد کمال کا جنازہ ہوگا, اور دل میں اپنا نام سوچ لو اور سوچ لو اب دوسری نماز نہیں ہے, یہی آخری نماز ہے. انشاءاللہ اس طرح نماز میں دل لگ جائے گا اور وسوسے بھی نہیں آئیں گے. یہ بڑا عجیب مراقبہ ہے. اس طریقے سے اصلاح اور تربیت اور دین کی دعوت دو کہ امت پر گرا نہ گزرے. اس امت کو بشارت سے دین پر لے کر آؤ, اس پر گرانی مت کرو کہ ایک دم سے بہت زیادہ وظیفے بتلا دیے. پہلے ہی سبق اس کو ایم ایس سی کا دے دیا, جس نے ابھی بی ایس سی کی ڈگری نہیں لی, اے بی سی ڈی بھی نہیں پڑھا, اس کو پہلے ہی دن کہہ دیا اتنے تہجد اتنے عوامین پڑھو. نہیں نہیں, پہلے فرض واجب سنت موقع نہ پڑھواؤ, اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وظیفہ ہی بتا دو. نہیں کچھ وٹامن سی اور وٹامن ڈی اور سیرپ وغیرہ بھی پلاتے رہو, پھر جب طاقت آ جائے گی تو خود ہی بھاگے گا. اب ایک ٹائیفائڈ کا مریض لیٹا ہوا ہے, 40 دن کا بخار ہے, کمزور ہو گیا ہے, اس کو کہو کہ بھاگو تو کیسے بھاگے گا؟ بھاگے گا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے گا. ہاں جب وہ صحت مند ہو جائے گا پھر اس کو خمیرہ چٹاؤ, بادام کھلاؤ, گلوکوز چڑھاؤ, تب وہ ایسا بھاگے گا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو آپ تلاش کریں گے کہ اپنی جان کو کس طرح سے اللہ کا فدا کریں. تب وقت آئے گا کہ تلاوت کریں, تب وقت آئے گا کہ تسبیح, تب وقت ملے گا کہ تسبیح کے لیے اللہ کی یاد میں گوشے سکون میں بیٹھیں, پھر خواجہ صاحب کی طرح یہ شعر پڑھیں. تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد کی دل نشین ہوتی. جب بندہ اللہ کی یاد میں روتا ہے اس کا اپنے آنسو اتنے قیمتی معلوم ہوتے ہیں, اتنے قیمتی معلوم ہوتے ہیں کہ اس کی زبان سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا وہ شعر نکلتا ہے جو خواجہ صاحب نے خدا کے خوف اور محبت سے اپنے آنسو کے متعلق فرمایا تھا. ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, تمنا کے کشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی. یعنی اللہ کے عاشقین اور اولیاء اللہ اپنے آنسوؤں کو اپنی آستین سے پوچھتے ہیں تو اپنی آستین کو کہکشاں سے بہتر پاتے ہیں, بلکہ کہکشاں خود ان کی آستین پر رش کرتی ہے. اب بڑی پیاری بات ہے, اگر کسی کو کاروبار میں 50,000 روپے کا فوری فائدہ ہو جائے یا کسی کاروبار میں 1,00,000 روپے مل جائے تو مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوں, کہتا ہے کہ آج کا دن میری بڑی خوش قسمتی کا دن ہے, بڑی بیسٹ لک کا دن ہے, پتہ کیا کیا لوگ بولتے ہیں. ارے بھائی اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ کیا یہ آج 20 روٹی کھا لے گا, 4-5 جوڑے اکٹھے پہن لے گا, 3-4 کاریں اکٹھے استعمال کر لے گا, 3-4 بلڈنگوں میں ایک ہی وقت میں رہ لے گا؟ ارے بھائی وہی 3 روٹی کھاؤ گے, چاہے 10 لاکھ کما لو, وہی 1 جوڑا کپڑا پہنو گے, ایک ہی کمرے میں رہو گے, ایک ہی چارپائی پر سو گے, 10-20 چارپائیوں پر نہیں سو سکتے, باقی چیزیں دوسرے استعمال کریں گے. یہ بڑی خاص شاہ عبد الغنی فلپی صاحب سے سماتے تھے, اس کے عبداللہ فلپی صاحب بھی آئے تھے, ہمارے گھر بھی یہ بات سنبھالی تھی. کتنا کمال سارا کما کے تم ہم لوگوں سے تو کھلاؤ آج نہیں, تم لوگ ہمارے لیے کماتے ہو, بڑا مزاحیہ باتیں کرتے تھے ماشاء اللہ. دوسرے استعمال کرتے ہیں پیسے ہمارے, ایک سے زیادہ مکانوں میں دوسرے مزے کریں گے, بہت زیادہ روٹیاں شامی کباب بریانی پکواؤ گے تو دوسرے کھائیں گے. اور کسی کو خدا نہ خواستہ اللہ بچائے السر ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو کہتے ہیں ارے صاحب آپ کھائیے, آپ لوگ میرے مہمان ہیں, میں تو معذور ہوں, ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے بس تھوڑا سا جو کا پانی پی لیا کریں. لہٰذا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کھلائے تب کھا سکتے ہو, اللہ ہنسائے تب ہنس سکتے ہو. اور یہاں یاد آ رہا ہے ہمارے مزید اچھے یہی باتیں وہ کہتے ہیں بیان میں پورے ماشاء اللہ بڑے والے کافی نسان اختر کہا لوگوں نے ان کو حضرت شاہ فیروز احمد صاحب کو, یہی باتیں وہ کماتے ہیں جو حضرت والا کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کھلائے تب کھا سکتے ہو، اللہ ہنسائے تب ہنس سکتے ہو، اسی کی رحمت سے آدمی مسکراتا ہے، نہ خدا نہ چاہے تو زندگی بھر مسکرانا بھی نصیب نہ ہو، ایسے غم ایسی پریشانی بھی شکنجے میں مبتلا ہو جائے کہ کہیں امان نہ ملے۔ اس لیے کہتا ہوں اپنی عقل سے کام مت لو۔ معلومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہ خیز اے نمرود پر جو عرض کا سام، اے نمرود پر تلاش کرو، کیونکہ سیڑھیاں لگانے سے تم اللہ تک نہیں پہنچو گے۔ نمرود نے ایک سیڑھی بنائی تھی اور چاہتا تھا کہ میں بغیر پیغمبر کی مدد سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے بغیر اللہ تک پہنچ جاؤں گا، تو کیا وہ اللہ تک پہنچا؟ نہیں، بلکہ مردود ہو گیا۔ تو جو اپنی عقل سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سے محرومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، اے نمرود، اے تکبر والوں، اللہ والوں سے پر تلاش کرو، کیونکہ تم ان کے پروں ہی سے اٹھ سکو گے۔ کرگس اور گدھوں کے پروں سے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ جس نفس سے تم محبت کر رہے ہو، وہ گدھ کی طرح مردہ کھاتا ہے۔ گدھ کیا کام کرتے ہیں؟ کسی مردے کو ڈھونڈتے ہیں، جہاں کہیں مردہ پڑا ہوتا ہے اس کے پاس چلے آتے ہیں۔ تو تمہارا نفس بھی تمہیں مردوں یعنی ان فانی حسینوں کے پاس لے جائے گا جو ایک دن مرنے والے ہیں، پھر تمہیں بھی مرنے والوں پر قربان کرائے گا۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پر مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ تمہاری اپنی لاش بھی لاشیں ہونے والی ہیں، اور تم جن لاشوں پر فدا ہو رہے ہو وہ بھی لاشیں ہونے والے ہیں۔ یہ چند دن کی پرچھائیاں، چند دن کے سائے ہیں جو آج زمینوں پر نظر آ رہے ہیں۔ ایک دن دیکھو گے جسم جو آج مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، 50-60 سال کے بعد سب آپ کو قبرستانوں میں دیکھیں گے، سب کو آپ قبرستانوں میں دیکھیں گے۔ اختر بھی اس میں شامل ہیں اور آپ بھی شامل ہیں، اس لیے آج اختر اپنے کو بھی شامل کرتے ہوئے زمین کے اوپر والوں سے درد بھرے دل سے یہ گزارش کر رہا ہے، ایک دن زمین کے نیچے بھی جانا ہے اور زمین کے اوپر کی تمام چیزوں سے تعلق کٹنا ہے۔ تم چاہو گے بھی کہ نہ مروں، وہاں مرنا پڑے گا۔ تم چاہو گے میں اپنی بلڈنگ دیکھتا رہوں، اپنے بال بچوں کو دیکھتا رہوں، کاروبار کو دیکھتا رہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن تمہیں ان تمام چیزوں سے کٹنا پڑے گا اور اللہ کے پاس جانا پڑے گا، وہاں یقینی طور پر پیشی ہے۔ تو میں نزول کر کے کہتا ہوں، دنیا میں بھی چین حاصل نہیں ہے سوائے اللہ والوں کو۔ یہ حضرت والا جی بڑی خاص بات ہے۔ تو اب میں نزول کر کے کہتا ہوں، دنیا میں بھی چین حاصل نہیں ہے سوائے اللہ والوں کے، اور اللہ والوں کے غلاموں کے، اور اللہ اللہ کرنے والوں کے۔ جس نے اللہ کو زیادہ یاد کیا وہ زیادہ چین میں ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے، حکیم الامت رحمۃ اللہ کے تھرمومیٹر کو استعمال کرو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو یقین نہ آئے کہ اللہ والے بڑے چین میں ہیں اور اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، تو اگر ابھی ذکر کی توفیق نہیں ہے تو چین حاصل کرنے والوں کے پاس جا کر دیکھ لو، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چین پا چکے ہیں۔ اور کیسے دیکھو گے؟ یک طرفہ فیصلہ نہیں کرو۔ ہو سکتا ہے شیطان کان میں کہے کہ تم نے دیکھا کہاں ہے کروڑ پتیوں کو، تم تو ملاؤں کے ہاتھ میں پڑ گئے ہو، تو سمجھتے ہو کہ شاید انہیں لوگوں کے پاس چین ہے۔ ذرا کچھ دن کروڑ پتیوں میں بھی رہ کر دیکھ لو۔ بڑی میٹنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں دیکھ لو بیچارے پریشان ہیں، ادھر سے فون، ادھر سے فون، واٹس ایپ پہ میسج ہو رہے ہیں، اور منع نہیں ہے۔ وہاں جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بزنس کرتے ہیں ماشاء اللہ، وہ بھی مصروف ہوتے ہیں، مگر ان کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، وہ مصلحت والی باتیں نہیں کرتے۔ ان کو سبحان اللہ، ان کو لے امرود، لے امرود پر بھی اگر کاروبار امرود کر رہے ہیں اس پہ بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ ماں جو اللہ سے غفلت کی بات کاروبار کر رہے ہیں بیچارے پریشان، تو حکیم الامت، مگر ان کو حکیم ہی سمجھنا۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پہلے چند بادشاہوں کے پاس رہ کر دیکھ لو، سبحان اللہ، ان کے پاس کتنا چین ملتا ہے۔ پھر کچھ دن لکھ پتیوں کروڑ پتیوں کے پاس رہ کے دیکھ لو، سمجھ لو۔ اللہ، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا ایسا مصروف ہو جائے کہ جب میں اس کو فون کروں نا تو بولے ابا میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، میں چاہتا ہوں میرا بچے کی اتنی اچھی نوکری لگ جائے، جب میں اس کو فون کروں تو بولے ابو میں میٹنگ میں بیٹھوں، ذرا بعد میں بات کرتا ہوں، بتائیے۔ ہمارا یہ کیسے بتا رہے ہیں، کبھی صحبت نہیں ملی اللہ والوں۔ حضرت خان کیا فرما رہے ہیں، کچھ دن بادشاہوں کے پاس پہلے رہ لو، کچھ دن لکھ پتیوں کروڑ پتیوں کے پاس رہ لو، کچھ دن بلڈنگ والوں کے پاس رہ لو، کچھ دن ان جوانوں کے نوجوانوں کے پاس بھی رہ لو جو ٹیڑیوں سے نظریں خراب کر رہے ہیں۔ سینما وی سی آر ٹیڑیوں میں اپنی زندگی اور جوانی برباد کر رہے ہیں۔ معشوق کی بھی صحت خراب ہے اور ان کے ساتھ عاشق کی بھی صحت خراب ہے، دونوں کی خراب ہے۔ یونیورسٹی میں بیان ہوتا ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی، اس کے بعد تقریباً بہت سارے بیانات ہوئے، بہت سے نوجوانوں کے پاس ای میل آئے، مسئلے وہی ان بیچاروں کے ساتھ۔ اور دونوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ یک طرفہ لعنت نہیں ہے، بلکہ دیکھنے والوں پر بھی لعنت اور دکھانے والے عورتوں پر بھی لعنت۔ اور لعنت کے معنی کیا ہیں؟ آج اس لفظ کے معنی بھی آپ جان لیجیے، لعنت کے معنی کیا ہیں؟ سب لوگ کہتے ہیں ارے لعنت ہو تو اس پر، لیکن لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ لہذا اللہ کی رحمت سے دوری کا عذاب یہ ہے کہ صحت جسمانی بھی خراب، اور دن میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، کیونکہ جب پری آئی تو شانی بھی آئی، پریشانی میں پری موجود ہے کہ نہیں؟ جس نے پری سے دل لگایا تو فوراً شانی بھی آ جاتی ہے، پھر وہ مل کر پریشانی بن جاتی ہے، لہٰذا کوئی عاشق کے مجاز چین سے نہیں ہے. ہاں الحمدللہ حضرت فرما رہے ہیں بہت سے نوجوان میرے بچے میرے ہاتھوں پر بیٹھ ہیں، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، جہاں بھی سفر ہوتا ہے، جب کوئی مجھ سے کہتا ہے مجھے بدنگاہی کا مرض ہے، عورتوں اور لڑکوں کو بھی نظر سے دیکھنے کا مرض ہے، ٹیڑیوں کو دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں، بعض کہتے ہیں کچھ اور گناہوں کی بھی عادت ہے، تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، تمہاری بات سن کر دل میں فوراً ایک آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری نافرمانی کرے گا میں اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا، کڑوی کر دوں گا، پریشان کر دوں گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، گناہ کرے گا، اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. تو اختر ان سے فوراً پوچھتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہو، قرآن سر پر رکھ کر کہو، گناہ کرنے کے بعد تم کو پریشانی آتی ہے؟ دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، تمہیں چین ملتا ہے؟ واللہ میں قسم کھا کر مسجد میں کہتا ہوں، آج تک کسی نوجوان نے یہ نہیں کہا کہ نافرمانی کی راہوں سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے. ہر شخص نے کہا مجھے چین نہیں ہے، پریشان ہوں، مارفیا کا انجیکشن لگوا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے ولیم فائیو کھا رہا ہوں. جن ملکوں کو لوگ ترقی یافتہ کہتے ہیں، آج ان ملکوں میں دیکھو کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں ان کو تو چھوڑو، ہم یہودیوں کی نقل ہم نے اتار لی، ہمارے سوسائٹیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آفسوں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں. بتائیے تین واقعات ابھی تین مہینے کے ہیں، تین واقعات میری نظروں کے سامنے، بس دیکھا بھی نہیں گیا مجھ سے. اچھا خاصا داڑھی والا، بہت شکریہ، اللہ والا تعلق نہیں تھا، خودکشی کر لیں، بھران سے اوپر سے گئی ہے. حیدرآباد کی بات ہے، مدنی مسجد کے قریب وہ ہمارے مرید ہیں، ان کے مالی مکان کے بچے نے کچھ گڑبڑ کر لی، بہرحال اگر وہ سن رہے ہوں جانوں میں دکھ ہوگا، بتائیے. یہ اس لیے ہمارے حضرت نے ماشاء اللہ عجیب فضل ہوا کہ بہت خودکشیاں بڑھ گئی ہیں. یہ نئی کتاب آ گئی، نا حد قتل اور خودکشی کا گناہ، حیدرآباد بھی ہم بھجوا دیں گے، خوب تقسیم کرنی چاہیے. اور جہاں خودکشی جس گھر میں ہو گئی اس میں یہ تقسیم نہیں کرنی ہے، اس میں جذب والی کرنی ہے. باقی آس پاس کے گھروں میں اور جہاں خودکشیاں ہو چکی ہیں ان کے آس پاس کے گھروں میں یہ بات پہنچائے، ورنہ لوگ سمجھیں گے کچھ نہیں ہو رہا تو خودکشی کر لو. کتنا بڑا گناہ ہے، اس میں پوری تفصیل سے لکھا ہوا، اس کے قرآن صاحب کا درس قرآن ہوا تھا اور ماشاء اللہ کتاب چھپ بھی گئی ہے، خودکشی کا گناہ. تو آج ان ملکوں میں دیکھو کتنی خودکشیوں کے بلکہ پوائنٹس بنے ہیں باقاعدہ، وہاں پہ یہودیوں کی جگہوں پہ، چائنا میں پتہ نہیں کہاں کہاں خودکشیوں کی جگہ ہے، یہاں پہ آ کے آپ خودکشی کر لیں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمان بنایا. اور جن حضرت مولانا فرمایا جو سچے اللہ والے، آج کل کسی اللہ والے خودکشی نہیں کی، اگر کسی مرید نے کی ہے تو اس کا تعلق صحیح نہیں تھا، بہت اچھے تھا، وہ غائب رہا اور اپنی بس دنیا میں مگن رہا، تو وہ ویسے آج تک تو سنا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اگر کرے گا بھی تو اس کی وجہ وہ خود ہوگا، اس نے شیخ سے تعلق قائم نہیں کیا، اگر کرتا تو پھر زبردست اس کا علاج ہو جاتا. یہ فون ہی کر دیتا بھی، وسوسے پکڑنی، خوشی کے وسوسے پکڑنی، مگر اس کی پلاننگ شروع کر دینا ہے نا، اور اتنا دنیا سے مایوس ہو جانا یہ کوئی اچھی بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے نا، ہم ایمان والے ہیں بھائی. اور دو تین لوگ اور ہیں حضرت فقیر کے ہاتھ پہ بیٹھے، بالکل خودکشی کرنے جا رہے تھے، اب ماشاء اللہ بالکل سکون تھے، بھائی بچوں والے ہیں، بالکل جا رہے تھے وہ. ایک صاحب کو تو میرا پوسٹر کا نمبر مل گیا، حیدرآباد کے بیانات ہوتے ہیں وہاں سے ایک صاحب کا نمبر لکھا ہوتا ہے، تو وہ نمبر دیا، پھر اس سے میرا نمبر لیا، میں بولا میں بس خودکشی کرنے جا رہا ہوں، اس طرح سے میں نے امید دلائی کہ سفر ہوا، ساتھ رہا، اب ماشاء اللہ بہت کریم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا الحمدللہ. تو آج ان ملکوں میں دیکھو کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ حرام موت مر رہے ہیں، عشق بازی میں اسی طرح اموات آتی ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں، اطمینان کا راستہ چاہتے ہو، زمین کے اوپر بھی، زمین کے نیچے بھی، قبروں میں بھی، پل صراط پر بھی، میدان محشر میں بھی، بلکہ جنت تک، تو اللہ کے بن جاؤ، خدا کے ہو جاؤ، نفس سے دور ہو جاؤ، غلاموں کی غلامی چھوڑ دو، نفس تمہارا غلام ہے، نفس کی بات مت مانو، نہ شیطان کی بات مانو، معاشرہ و کائنات کو بھی مت دیکھو، دنیا سینما دیکھ رہی ہے دیکھنے دو، کہ چلو بھائی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی زہر کھا رہا ہے اس کی نقل مت کرو، کوئی انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں موبائل پہ، ہم بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. ہمارا تو شاہوں سے تعلق ہے، اللہ والوں سے تعلق ہے، ہم کیوں دیکھیں بھائی؟ کوئی جہاز میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے اس کے سامنے، تو ہم بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. حضرت والا نے ہماری ٹریننگ فرمائی، مجھے تو شیخ ابھی حضرت والا شاہ فیروز صاحب کا جب بیان شروع ہوا، ٹریننگ کی بات ہے، فرمایا کہ بھائی یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ میں اپنی اصلاح کے لیے ایسے کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے لیے بیان کر رہا ہوں، لیکن ٹریننگ ہے، بڑے حضرت والا نے حضرت شاہ فیروز صاحب کی ٹریننگ کی، بیان کرو اپنی اصلاح کے لیے ایسے بیان کرو. بڑا ماشاء اللہ مجھے ایک بات تربیت یافتہ ہیں ہمارے شیخ شاہ فیروز احمد صاحب کا تمہاری سبحان اللہ. تو فرمایا معاشرے کائنات کو معاشرے کو بھی مت دیکھو کائنات کو بھی مت دیکھو کہ دنیا سینما دیکھ رہی ہے چلو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. کوئی زہر کھا رہا ہے اس کی نقل مت کرو, کوئی کنویں میں گٹر میں گر رہا ہے اس کی نقل ہرگز مت کرو, دیکھا دیکھی سے کام مت کرو, یہ دیکھو کہ زہر کھانے والوں کا حال کیا ہو رہا ہے. لیکن اس دلدل سے نکلنا یہ بڑی اچھی بات ہے, اس دلدل سے نکلنا نفس کے شکنجوں سے اور نفس کے دست و بازو سے اپنی جان کو روح کو چھڑانا آسان نہیں ہے, ورنہ ہر شخص ولی اللہ ہو جاتا. نفس کے اب بتائیے, اب نفس کے جنگل سے نکلنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے, حضرت والا ایسی چھوڑ دیتے تھے بات پوری مکمل کرتے تھے. نفس کے جنگل سے نکلنے کا ارادہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, ہاں معرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو بھائی آج ہرن کا شکار کریں, یہ جو ہم نے پڑھ کے سنایا تھا ایسے مسئلے میں, وہاں جہاں دین رومی فرماتے ہیں شکاری ہرن کے شکار کرنے چلا, اسی طرح تم لوگ بھی سلوک طے کرنے چلے, سالک بن گئے, مرید بن گئے, اللہ والوں کے پاس بھی جانے لگے, مگر فرماتے ہیں بڑے کوٹ ووٹ پہن کے ہیں میں مرید ہوں بھائی, نہ فرماتے ہیں تم چلے تھے ہرن کا شکار کرنے, ایک جنگلی سور کے دانتوں میں جبڑوں میں تم اپنے آپ کو پا رہے ہو, وہ تمہیں دانتوں سے چبا رہے, جنگلی خنزیر جنگلی سور کو پتہ چل گیا کہ ہرن کا شکاری ہے, ہرن کے شکار کے لیے جا رہا ہے, ہرن کے کباب بڑے مزیدار بنتے ہیں, حلال جانور ہے. ہمارا جب تھر کا سفر ہوا تھا انہوں نے ہرن کا گوشت کھلایا, پہلی دفعہ ہم نے کھایا بڑا لذیذ تھا, ہرن کے کباب بڑے مزیدار بنتے ہیں, حلال جانور ہے. فوراً اچانک جھاڑی سے ایک جنگلی سور نکلتا ہے, اس شکاری کو منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو ہرن کی شکار کے لیے نکلا تھا, کیا پتا تھا کہ ایک جنگلی سور کے منہ میں ہوں گا, اب وہ مجھے چبا رہا ہے دانتوں سے پیس رہا ہے. تو معرومی فرماتے ہیں تم نے تیر چلایا دانی طرف سیدھی طرف لیکن وہ جا رہا ہے الٹی طرف, تم نے اللہ سے دعا نہیں مانگی, ناز و تکبر اختیار کیا, اپنے اسباب و تدبیر پر بھروسہ کیا, تم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, لہٰذا جب ہوا میں دائیں طرف تیر چلایا ادھر سے ایک ہوا آئی اور تمہارا تیر بائیں طرف چلا گیا اور تمہارا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. بعض اوقات گناہوں کی نحوست سے دل اس قدر تاریخ ہو جاتا ہے کہ حق بات کو نہیں پہچانتا, پھر اس طرح اللہ کی قضا و قدر کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے, اللہ کی صفت انتقام کا ظہور ہوتا ہے, اور پھر بری بات اچھی اور اچھی بات بری لگنے لگتی ہے. اسی کو یعنی اللہ والے برے لگ رہے ہیں ان سے دور بھاگ رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں کہیں جا رہے ہیں. بتائیے معرومی فرماتے کنویں کی گہرائی میں تاریخی بدبودار پانی اور چمگادڑوں کی گندگی ہے, اور شیطان اس کو دکھاتا ہے کہ بہت عمدہ باغ ہے. تو جس شخص کی ذلت اور رسوائی کا خدا فیصلہ کر لیتا ہے, اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں, تو اس کو کنویں کی تاریخی اور گندی جگہ میں بڑا مزہ آتا ہے. کیا عمدہ باغ لگا ہوا ہے, چلو بھائی گر پڑو اس کے اندر, ابھی تو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, لہٰذا کود پڑو اس میں. اور کبھی شیطان جیسی شکلوں کو ڈرانا بھوت جیسا دکھاتا ہے, اس لیے کہتا ہوں خدا کی صفت انتقام سے ڈر کر رہو, کیونکہ گناہوں کی وجہ سے عقل نقص ہو جاتی ہے, عقل سے فوراً اثر پڑتا ہے گناہ کی وجہ سے, یہ نہ سوچے کیا ہوتا ہے عقل خراب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود کسی کو ایسا نہیں کرتے, یہ گناہوں کا انجام ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, چاند جیسی شکل ڈرونی اور چڑیل جیسی نظر آتی ہے, اور کنویں کی گندگی غلاظت عمدہ اور خوشنما باغ دکھائی دیتی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل چاند سے بھی بڑھ کر ہے, لیکن ابو جہل کہتا ہے دنیا میں ایسی بری شکل میں نے نہیں دیکھی معاذ اللہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے, ایسا نور ایسی چمک کہ بس کیا کہیں. ابو جہل سے کفر کی سزا اس کی بغاوت کی سزا کے طور پر اللہ نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا, لہٰذا اللہ سے پناہ مانگو کہ ہمارے بارے میں اللہ کوئی ایسا فیصلہ نہ فرما دے. چنانچہ گناہوں سے استغفار کرنے میں دیر مت کرو, جلدی سے توبہ کر کے معافی مانگو تاکہ ہمارے گناہوں کا کہ ہمارے گناہوں کے زہر کاری ایکشن نہ ہو جائے. نافرمانی کر کے چین سے مت بیٹھو, ہو سکتا ہے رد عمل اور ریئیکشن ہو جائے, ہمارے گناہوں کا زہر کا ریئیکشن نہ ہو جائے. آگے آگے آپ بھلی کرسی اس پر بیٹھو, دوبارہ پڑھتا ہوں, گناہوں سے استغفار کرنے میں دیر مت کرو, اس میں کوئی مشکل بات ہے, جو گناہ ہوگی استغفار کر لے, بس اللہ سے معافی مانگ لو, جلدی سے توبہ کر کے معافی مانگ لو تاکہ ہمارے گناہوں کے زہر کا ریئیکشن نہ ہو. نافرمانی کر کے چین سے مت بیٹھو, ہو سکتا ہے رد عمل اور ریئیکشن ہو جائے, اللہ تعالیٰ سورہ فضا نافذ فرما دے. اس وقت تمہاری یہ حالت ہوگی کہ چاند بری شکل کا نظر آئے گا, اللہ والے تمہیں برے نظر آئیں گے اور بدماش لوگ بڑے اچھے معلوم ہوں گے. خوشامت کے اعمال سے نظر بدل جاتی ہے, اچھی چیز بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے, لہٰذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا مانگی ہے, اللہم ارنی الحق حقا وارزقنا اتباعہ قارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ کوئی تفصیل اللہ نے اس کے لیے بیان کی ہے، یہ کسی اور موقع بیان ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ پہلے بیان کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو حق ہے، جو اللہ جو حق ہے اسے حق دکھا دے اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق دے دے، اور جو باتیں ہیں بری باتیں ہیں اللہ انہیں مجھے برا ہی دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق بھی دے دے. بعض وقت آدمی باطل کو باطل تو سمجھتا ہے کہ ٹیڑیوں کے چکر میں مت پڑو، وہ جانتا تو ہے وی سی آر ویڈیو ریڈیو تصویریں رکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یہ اسمارٹ فون پہ بلا ہوا یوٹیوب میں گھسنا، فیس بک میں گھسنا، ٹویٹر میں گھسنا، تصویریں ہر جگہ گھسے جا رہا ہے، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال کے فیفا ورلڈ کپ میں لگے ہوئے لوگ جس کو دیکھو اسی کی باتیں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ گہرائی پہنچ گئے، اس کی نیوز دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا وہاں پہ، ہم سے کوئی پوچھے گا ورلڈ کپ کی کہانی پوچھے گا؟ مرد و عورت کی مخلوط تعلیم، اسی طرح سے غیر شرعی شادی بیاہ میں دعوت اڑانا، یہ سب حرام ہے. وہ یہ سب جانتا تو ہے کہ صحیح نہیں ہے لیکن توفیق اجتناب نہیں ہوتی، یعنی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی. لہٰذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو جنہوں نے ہمیں ایسی جامع دعا سکھا دی، اللہم اری الحق حق پاؤں حق پاؤں، اے اللہ جس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں اس کا حق ہونا ہمیں دکھا بھی دیجیے اور اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دیجیے. اپنی خوشی کے عمل سے ہمارا بھی جی خوش کر کے اور ہمیں حق دکھا کر اس پر عمل نصیب فرما دیجیے، بلکہ اس کو ہمارا رزق بنا دیجیے. ورد دکھ نت کے واہ، یعنی رزق کی طرح اس کو ہمارا مقدر کر دیجیے، ہمیں اتباع کی روزی دے دیجیے، اس نیک عمل کی اتباع کا رزق دے دیجیے، یہ توفیق دے دیجیے. اللہ نہ کرے کسی بندے کا کوئی سانس اللہ کے غضب اور غصے کے سائے گزرے، چاہے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہو، چاہے اللہ کی مخلوق پر ظلم کر کے اللہ کا غضب لے رہا ہو. یہ دونوں باتیں، تو اللہ کو ناراض کرنا اور دوسرا کہ مخلوق کو غصہ نہ کرے، ظلم نہ کرے. بہت سے لوگ چھوٹوں میں ظلم کرتے ہیں، بہت سے لوگ بڑوں میں ظلم کرتے ہیں، ظلم الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. موجودہ دادا شیخ جو ہمارے ہیں جب بیعت کرتے ہیں تو یہ بھی دعا، یہ بیعت کے وقت اس سے بھی توبہ کراتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی ظلم نہیں کروں گا. یہ بھی بات ہے بنگلہ دیش والے نے ان کا آج بیان دیا عشاء کے بعد، ماشاء اللہ کانفرنس کال پہ سننا چاہیے، ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا. بہت بڑے وقت کے بہت سو کتب ہیں، بہت مجدد ہیں، بڑے بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ماشاء اللہ شیخ العزیز بھی ہیں. بڑی ان کی عجیب حالت ہے، کوئی کوئی رات جاگ کے روتے رہتے ہیں. تو ایسے مشاہد کو بڑی غنیمت جاننی چاہیے، ان کی زندگی ہی بڑی نعمت ہے، دنیا کے اندر ان کا ہونا ہی بڑی نعمت ہے. اس فتنے کے زمانے جب پیت و رجال ہیں، مفتی شفیع، مفتی رفیع سوائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ایک بہت بہت بڑے عالم تھے، ان ملتان میں ان کا بھی انتقال ہو گیا دو تین مہینے کے بعد. تو بتائیے گا، بہت جلدی جلدی علماء مشاہد ہوتے جا رہے ہیں ایسے زمانے میں. ہمارے شیخ کے بھی شیخ ہیں، اور سماتے ہیں کہ ایسا شیخ کو چاہیے کہ دادا شیخ کی محبت بھی مریضوں کو سکھائے. ہمارے پر دادا شیخ، آپ لوگوں کے میرے دادا شیخ، ماشاء اللہ بہت بڑی نعمت ہے. بڑے حضرت والا کی بالکل نقل ہے، کسی بات لکھتے تھے حضرت والا، نام بھی صاف کرے تھے، نام صاف کرے یہ بھی لکھتے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آئے دنیا، اتنے بڑے عالم ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا عالم بس کیا بتاؤں، اتنے بڑے کتابیں ایسی پڑھاتے ہیں، اللہ گھر سے بخاری ایسا دیتے ہیں کہ بس. ان کا آج بیان ہے عشاء کے بعد، خواتین کا بھی پردے سے انتظام ہوگا، اور 8 بجے یہاں پر عشاء ہے. لمبا بیان ہوتا ہے، اسی کھا پی کر ذرا فریش ہو کے آنا چاہیے اس وقت، تاکہ وہ دماغ سمجھنے کی تو آئے، نہیں آئے نہیں آئے پھر بہرحال بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہر جی اللہ والوں کی صحبت ہے، بیٹھنا ہی بڑی گھر میں بہت وہ کبھی کا ماشاء اللہ ہماری تو آسان نظم کر کے بیان سمجھنے کا، کبھی کا اونچی بات بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو، نئے عوام کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور پھر بھی بیٹھا ہوا تو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. ان کا ہنسنا کا یہ امیر صاحب کی طرح بڑا میچ ہوتا ہے، ان کے جو ہنستے ہیں ہا 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 ایسا لگتا ہے امیر صاحب رحمۃ اللہ زندہ ہوں کے دوبارہ آ رہے ہیں، ایسا ہو تو نہیں سکتا میں ان کی مطلب ہنسی، ان کا رونا تو بڑا خاص ہی بچے کی طرح ہوتے ہیں. فرما رہے ہیں خدا نہ کرے کسی بندے کا کوئی سانس اللہ کے غضب اور غصے کے سائے میں گزرے، چاہے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہو، چاہے اللہ کی مخلوق پر ظلم کر کے اللہ کا غضب لے رہا ہو. تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وہ ارین الباطل باطلا، اے اللہ جو باتیں آپ کو ناراض کرنے والی ہیں، آپ کے غضب اور قہر میں مبتلا کرنے والی ہیں، جو چیزیں باطل ہیں، جو خراب چیزیں ہیں، ان کی برائی میری آنکھوں میں میرے دل میں ڈال دیجیے. اور آنکھوں میں دل میں ڈالنے کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ کام خراب ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ارے اس سے تو میرا جی تو خوش ہو جائے گا. ظالموں سوچو کس کو خوش کر رہے ہو اور کس کو ناراض کر رہے ہو، بتائیے. وہ بات میں نے پڑھی، میں نے کہا تھا نہیں پڑھوں گا، رضوا اللہ کی کوئی بیعت کی تسلسل ہی چل رہا ہوتا ہے، اس کو توڑنا بھی صحیح. شاہ عبد الوہید صاحب رحمۃ اللہ کی قبر مبارک کو اللہ نور سے بھر دے. وہ ایسے وقت میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جو اپنا جی خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں ان کے بارے میں حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بقول دشمنہ پیمانے دوست بشکستی، ببی کے بریدی باؤ بریدی و با کے پیوستی. ہمارے شعر اس کو پڑھتے ہیں موجودہ شعر، کہ دشمن کے کہنے پر اپنے مالک اور دوست کے عہد کو تم نے توڑ دیا. ہمارا دوست تو اللہ ہے نا، نفس تو دشمن ہے، تو دشمن کی بات مان کے اللہ تو دوست کی بات چھوڑ دی کہ بھائی نظر بچاؤ. اللہ تو یہ فرمایا، دشمن کہہ رہا ہے نہیں بھائی مزہ آئے گا لڑکیوں کو دیکھنے میں، دشمن کہہ رہا ہے ارے بھائی کوئی مت. ابھی ہم کسی وجہ سے کل موبائل کی دکان پہ جانا پڑا، اللہ بچائے، وہاں جانے سے بھی پیسے جیسے ویڈیو شاپ پہ جاتے تھے نا، بالکل وہی حالت تھی. ایک گاؤں کی بیچاری بچی آئی ہوئی تھی، چھوٹی بچی، جوتے بھی نہیں پیر میں پہنے گئے تھے. یہ فلم ڈال دی، نام بھی لے دی فلم، یہ نئی فلم آئی ہے ذرا ہندو مووی کی ڈال دی. الگ الگ اس سے فولڈر آیا تھا، بالی ووڈ الگ، موویز الگ، ہالی ووڈ موویز الگ، اور کتنے 15 ہو گئی میموری کارڈ میں ڈلوانا. چھوٹا بچہ بالکل نہ سمجھ، 8-9 سال کی ہوگی بچہ، دوپٹہ بھی نہیں پہنا تھا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بالکل پیروں میں چپل بھی نہیں. مگر وہ ان کے ابو تو بیچارے مزدوری کرنے گئے گاؤں کی، ایسے جو رہتے ہیں بستیوں میں بیچارے. ایسے مجھے دکھ ہوا، اور سب لوگ بچے بچے آئے ہیں تو فلمیں ڈلوانے. بھاگا وہاں سے، بیٹا بھی ساتھ آئے گا، بیٹے کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، کہیں اور چلتے ہیں، یہاں تو بالکل عجیب سا لگ رہا ہے ہمارا کھڑا ہونا. بھی ڈال دیتے ہیں میموری کارڈ میں، بتائیے حضرت فرماتے ہیں اس کو مسلمان کر لو، یہی میموری کارڈ میں تم اللہ والوں کے اشعار ڈلوا لو، بیانات ڈلوا لو. حضرت والا کی ایک ایک بات جو ہے نا، ہمیشہ فرماتے ہیں حضرت والا کا ایک ایک بات جو ہے وہ شیخ کامل کا کام دیتا ہے. جب بھی میں پڑھ کے جاتا ہوں مجھے بڑا نور محسوس ہوتا ہے، یہاں سے جب مجلس ہوتی ہے اتوار کی تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے دشمنوں کے کہنے پر اپنے مالک اور دوست کے عہد کو تم نے توڑ دیا. نفس و شیطان دونوں دشمن ہیں، نفس دشمن وزیر داخلہ ہے، آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس کی، جو سیاست کے چیمپئن ہیں. نفس دشمن وزیر داخلہ ہے اور شیطان وزیر خارجہ ہے. خارج والا یعنی باہر کا دشمن کم خطرناک ہوتا ہے، داخلی والا دشمن گھر کا بیدی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیدی بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو شاہ عبد الولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ دشمن کے کہنے سے اپنے دوست یعنی اللہ کے پیمانے دوستی کو کیوں توڑتے تھے. بقول دشمنا پیمانے دوست بھی شکستی، بندے کے لیے بڑی گھڑی بڑی منحوس ہے جو اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے. یہ نہایت غیر شریفانہ بات ہے، یہ انتہائی کمینگی ہے کہ ہم ایسے مالک کو ناراض کر دیں جس نے ہماری زمین بنائی، زمین بنائی، سورج بنایا. اللہ سورج کو ختم کر دے، سورج نہ نکلے تو غلہ کیسے پیدا ہوگا؟ تب میں مالداروں سے کہوں گا اب نوٹوں کی گڈیاں چبا کے دکھاؤ. باقی یہ بات عجیب ہے کہ اگر گندم نہیں آنے روٹیاں کہاں سے بنیں گی؟ گندم آئیے گا کہ سلاب آئیے؟ میں بتا رہا ہوں، اب اللہ نے فضل فرما دیا اللہ والی دعاؤں سے، بتا رہا ہوں کہ کہاں سے آئے، اتنی مہنگی ہوئی ہے آٹا، کتنا مہنگا ہے، یہ سب یہ گناہوں کی وجہ سے. جس نے تو بتائیے، سورج نہ نکلے تو غلہ کیسے پیدا ہوگا؟ تب میں مالداروں سے کہوں گا ہم نوٹوں کی گڈیاں چبا کے دکھاؤ، تب دیکھوں گا میدے میں کتنا خون بنتا ہے، اس سے تمہاری کتنی کمزوری دور ہوتی ہے. اس لیے نوٹ کمانے والوں، یہ نہ سمجھو میرے دوست بازو نے کمایا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ کی دین، اللہ کی دین ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں. تو یہ سوچو گا سورج نہ ہوتا تو غلہ نہ پکتا، بادل نہ بنتے، بارش نہ ہوتی. یہ سب سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے ہماری آپ کی پرورش میں لگے ہوئے ہیں. اور سروائے عجیب بات ہے، جب بھی یہ ہوتا ہے ہمارا سیلاب جدہ میں آیا، مجھے اپنا سارا زمانہ یاد آ گیا جب سیلاب آیا تھا جدہ، اب اس سے بڑھ کے سیلاب آئی، ہمارے حضرت وہیں موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کی خصوصی بات فرمائی، ماشاء اللہ پاکستان آپ سے پہنچ گئے. بہت زبردست سیلاب آیا جدہ میں بڑھا، تو بتائیے اب یہ آسمان زمین سب اسی نے بنائے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اتنے بڑے آسمان کے معنی. اب دیکھیے کل رات کو کیا واقعہ ہوا، نیرا اسماعیل خان والے جو حافظ عبد الوہاب صاحب سفر کیے تھا، سو رہے تھے، کب کا سیلاب آیا تھا رات کو، بیچارے دوسرے کمرے میں سو رہے تھے سب بیوی بچے، بس دوسرے کمرے میں ان کی دیوار پوری گر گئی رات سے. پھر صبح ہوتا میرے پاس میسج آیا، میں تو پریشان ہو گیا، اللہ اپنے بچا رہے تھے اللہ کا شکر ہے، کوئی بچہ نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، اور دیوار جو ہے وہ ایک دم گر گئی. پانی کب کا جذب ہوا اور اب گری جائے، نیرا اسماعیل خان کی بات بتا رہا ہوں، کل آج کی بات ہے تازہ تازہ، تو اللہ نے تو بچایا تھا. میں ہم لوگ اللہ کا شکر ہے مصنوع اعمال کرتے ہیں، اللہ نے ہم سے فضل فرما دیا. میں وہ گھر ان کا نہیں ہے، ان کو ہاں ماشاء اللہ امام ہے، وہ بنوا کے دیں گے، مسجد کی کمیٹی والوں نے ان کو گھر دیا تھا. مگر یہ ہے کہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اچانک کیسے دیوار گر گئی، اللہ نے کہ ہاں قبضے میں سب کچھ ہے، اندر اندر وہ کمزور ہو رہی تھی دیوار، پانی تو آ گیا نا پورے پروا وہاں پہ لا کے، بہت پانی آ گیا اسماعیل خان میں، ان کا اگر تو بچا ہوا تو اس وقت اللہ نے ان کو بہرحال بچا دیا. سمندر پہاڑ سورج چاند ستارے ہماری آپ کی پرورش میں لگے ہیں. سرور عالم ختم کرتے ہیں, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنیا خلقت لکم, ساری دنیا زمین آسمان چاند ستارے سورج سمندر پہاڑ دریا جانور بکریاں گائے بیل بھینس اونٹ جزل والا تو ماشاء اللہ جزل والا لکھیں گے, یہ سب باتیں یہ سب تمہاری پرورش کے لیے اللہ نے پیدا کر دی. سب ہمیں گاؤں میں نظر آتی ہیں چیزیں, ساری شہر میں تو فلیٹ والوں کو نظر نہیں آتی. اگر فلیٹ میں رہنا کوئی گناہ نہیں بتا رہے ہیں, ہم لوگوں کو کراچی والوں کو سب بہرحال سورج تو نظر آ جاتا ہے. وہاں بہت سے لوگ ایسے اے سی میں ہر وقت سفر کرتے رہے, ان کو بیچاروں سورج بھی نصیب نہیں ہوتا. بس گاڑی سے نکلے, بلڈنگ کے اندر سے گاڑی میں بیٹھے اور بلڈ شیشے سے بس اندر چلے گئے, وہاں پہ چلے گئے اور جس کو سنتے ہوئے وہاں سے آپ واپس آ گئے. ہاں بیچاروں کو سورج بھی نہیں ملتا. آسمان سورج چاند ستارے پہاڑ سمندر دریا جانور سب ہمارے پرورش کے لیے اللہ نے پیدا کر دیے. سورج نہ ہو تو بادل نہیں برسیں گے, بارش نہیں ہو سکتی. کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری آپ کی پرورش میں مصروف ہے, یہ ہمارے آپ کے خادم ہیں اور ہم آپ اس کے لیے پیدا کیے گئے. فَإِنَّ تُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تم لوگ آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو. دنیا کی ساری چیزیں یہ سب ہمارے خدام ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں, ہم ان کے لیے بنائے گئے ہیں. لہٰذا اپنا جی خوش کرنے کے لیے کسی حسین چہرے کو مت دیکھو, چاہے ان کے بدن میں کتنے ہی نازک آپ بینے جیسے ہوں, چاہے ان کے لب کتنے ہی نازک ہوں. خوب سمجھ لو یہ نازک موتیاں دراصل گوہر حق ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے موتی کو اللہ کی حکم سے ہی توڑ دو. میں اس طرح نہیں توڑو کہ انہیں ڈنڈے سے مارو بس نظر بچا لو, یہ نہیں توڑنا ہے. اپنا دل توڑ دو, یہ نہیں کہ جو حسین سامنے آیا ڈنڈا لے کے اس کو مارنا شروع کر دیا, ایسا نہیں کرنا. بس نظر بچا لیں گے. فرمایا حسن تو دیا ہے, موتی تو بکھیر دی, مگر سوائے اپنی بیوی کے کسی اور پر نظر مت ڈالو, باقی سب سے نظر بچا لو, نظر نیچی کر لو. اگر کوئی کہے ہم کو اس کشمکش میں مبتلا کر کے کیا فائدہ ہوا, جب اللہ نے موتی بکھرا دیے اور دیکھنے سے ہی منع کر دیا تو اس کشمکش سے کیا فائدہ ہوا. اصل بات یہ ہے اس کشمکش سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے, قلب پر زلزلے آ جاتے ہیں اور صحابہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آیت نازل ہوئی, ان کے دل سے میں نے جہاد میں اتنا کام لیا, اتنا مجاہدہ کرایا, اتنا خون بہایا کیونکہ قلب اکھڑ کے حلق تر آ گئے. وہ بلاوت القلوب الحناجرہ, ان پر شدید زلزلہ طاری ہو گیا. وہ زلزل و زلزال شدید تھا, تو جب نظر بچانے سے تمہارے دل پر زلزلہ طاری ہوگا تو شدید زلزلے سے صحابہ کرام کی سنت ادا ہو جائے گی. نظر کی حفاظت سے جتنا مجاہدہ ہوگا, جتنا غم ہوگا اس سے پیٹرول بنے گا, اس پیٹرول سے قوت پرواز عطا ہوگی, کیونکہ حدیث میں نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. فرمانے میں عرض کر رہا تھا اگر چین سے رہنا ہے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا. اب لوگ کہتے ہیں ملا دنیا چھڑاتا ہے, ملا ہمارے عیش کو چھینتا ہے, نہ جانے کس ملا کے پلے پڑ گئے. تو اب تک نے جن ملاؤں کی جوتیاں اٹھائی ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں گناہ سے بچنے میں بڑا مزہ ہے, بڑا لطف ہے. ہمارا مالک جن کے یہ ملا لوگ وکیل ہیں, وہ مالک و اللہ قرآن باب میں فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اگر تم ایمان لاؤ گے عمل صالح کرو گے تو ہم ضرور بھی ضرور مزیدہ لطف والی زندگی تمہیں دیں گے. بتائیے حیاتً طیبہ, اب بتائیے کس نے کہا ملا بننے سے لطف ختم ہو جاتا ہے. دیکھو جس نے پیدا کیا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں اگر پریشانی کی زندگی خریدنا ہے تو ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ, پھر جہاں جاؤ گے نافرمانی مبتلا ہو جاؤ گے. کیونکہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم اس کی زندگی کو ترک کر دیں گے. میرے بال سفید ہو گئے لیکن آج تک مجھے ایک مثال بھی نہیں ملی کہ جس کو گناہوں کی عادت ہو وہ چین و سکون سے رہتا ہے. جب کوئی کہتا ہے مجھے گناہوں کی عادت ہے, میں فوراً سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ تم چین سے ہو, مجھے اس وقت انتظار رہتا ہے کہ دیکھو بھی کیا کہے گا. کہیں یہ تو نہیں کہے گا کہ میں تو بڑی موج میں ہوں, مجھے اس کے جواب کا انتظار رہتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا جواب دے دے کہ میں بڑے سکون میں ہوں. لیکن میرے بال سفید ہو گئے, حضرت والا فرما رہے ہیں زمانے میں آج تک کسی سے جواب نہیں سنا. یہ بات مسجد میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ نے سفر کی توفیق دی, لوگوں نے اپنی روحانی بیماریاں بیان کیں, جوانوں نے, بڈھوں نے, ادھیڑ عمر والوں نے. میں نے ان سے یہی ایک سوال کیا جن گناہوں کی عادت ہے بتاؤ جو چین ملتا ہے سکون ملتا ہے. کہتے صاحب دوزخ کیسی زندگی ہے, عذاب الہی میں مبتلا ہوں. تب حکیم الامت کی وہ بات یاد آ گئی, دیکھو غیر اللہ سے عشق مت نہ ڈالنا کیونکہ عشق کے مجازی عذاب الہی ہے. حکیم الامت کا جملہ نوٹ کر لو, یہ حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. جس نے غیر اللہ سے دل لگایا تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا. جتنا زیادہ تمہیں اللہ سے تعلق ہوگا اتنا ہی قوی عذاب آئے گا. اب آپ کہیں گے صاحب اس سے تو معلوم ہوا تعلق کم رکھنا چاہیے. تفصیل ہے, ایک شخص درخت سے پھل حاصل کرنے کی امید پر اس کو پانی دیتا ہے تو کیا بیوقوفی کرتا ہے؟ کیا اس کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے درخت کو پانی مت دو, اس کو کھاد مت دو؟ اس کے بعد ختم کرتا ہوں. کہ درخت کو پانی مت دو، اس کو کھاد مت دو تاکہ جڑ گہری نہ ہو جائے، مضبوط نہ ہو جائے، زمین سے اس کا تعلق زیادہ قوی نہ ہو جائے. بلکہ ہر عقل مند کسان یہی کہتا ہے ان درختوں سے پھل کھانا ہے، اس لیے اس کو اور کھاد دو تاکہ جڑ زمین کی گہرائی میں پہنچ جائے، تب ہم اس کا پھل کھائیں گے. تو اگر ایک شخص تقویٰ کا پھل کھانے کے لیے ایمان کی درخت میں پانی دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بے وقوف نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص درختوں کی گہری جڑیں اکھاڑے تو جتنی گہری جڑ ہوگی اتنی اس درخت سے آواز آئے گی، اتنی اس درخت کو پریشانی ہوگی. ایسے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے مقابلے گناہوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جو ہر وقت گناہوں میں غفلت میں رہتے ہیں، جو رات دن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، دونوں گناہوں میں فرق ہوتا ہے. جو لوگ اللہ اللہ نہیں کرتے غفلت میں ہیں، ان کے دل اندھیروں میں، جتنا چاہیں گناہ کر لیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو پریشانی فوراً ہوتی ہے. میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. ساڑھے چار بجے نماز ہو گئی سب جگہ، چاہے 40 پہ. یہ تھوڑی سی بات بتا دوں، حضرت نے فرمایا گناہوں سے بچنے کے نسخے بتائیں. پہلا نسخہ ہے کہ اگر اللہ کو زیادہ چاہتے ہو تو گناہ چھوڑنے کا زیادہ آسان نسخہ یہ ہے. اس لیے دوستوں، اگر اللہ کو زیادہ چاہتے ہو تو گناہ کا چھوڑنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اب اس کے چار نسخے بھی سن لو تاکہ گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے اور جلد توبہ نصیب ہو جائے. نمبر ایک، کم سے کم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی روزانہ پڑھ لیا کریں. اور اس کی کوئی تفصیل لکھی ہے تو میں بتاتے رہتا ہوں، ہر وقت ذکر کرواتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، وہ صرف ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، تو وہ ذکر کر لے لا الہ الا اللہ. اور دوسرا نسخہ ہے کہ نیک بندوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرے. اللہ والوں سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی صحبت کے لیے بایزید بستامی، خواجہ نظام الدین اولیاء آئیں گے، بلکہ آپ کے محلے میں جو تربیت یافتہ عالم دین یا اللہ والوں کے قادموں میں سے کوئی ہو، جب موقع ملے ان کے پاس بیٹھ گئے. لیکن نفع اس سے ہوگا جس سے آپ کو حسن ظن ہو، جس کا روحانی بلڈ گروپ آپ کو راس آ رہا ہو. جیسے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو فلاں کا خون میرے خون کے گروپ سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، ایسا نہ ہو کسی ایسے کا خون چڑھوا لو جس کا گروپ نہ ملتا ہو، تو حالت اور بگڑ جائے گی. اسی طرح جس شیخ سے مناسبت نہ ہو اس سے تعلق کرنے سے ایسے ہی نقصان ہوگا کہ موت سے ایسا ڈرائے گا، ایسی نا امیدی ڈرائے گا کہ بستر پر ہی لیٹے رہو گے. بیوی سے کہو گے آج تو بس قبر یاد آ رہی ہے، قیامت کے خوف سے میں مرا پڑا ہوں، وہ جیتے جی قبر میں پہنچا دے گا. لہٰذا اتنا موت کو یاد کرنے کا حکم نہیں ہے. یاد رکھو جس کا نفس موٹا ہے، دل بہت مضبوط ہے، اس کو تو موت کے مرحلے کا ہتھوڑا مارا جائے گا. اور جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اس کو کیا مارو گے؟ کمزور دل والوں میں یہ موت کا مراقبہ نہیں ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے امید دلائی جائے گی. کمزور دل والے یہی مراقبہ کریں، اس زندگی کا ہمیشہ والی زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے. بتائیے، موت کا نہیں لفظ ہے یہ کمزور دل والوں کے لیے. تیسرا نسخہ یہ ہے، جو چیزیں ہمارے گناہوں کے تقاضوں کو شدید کرنے والی ہیں، بد پرہیزی یا جراثیم کو سرکش بنانے والی ہے، اسے دور رہو. اور ڈاکٹر نے کباب سے پرہیز بتایا تو دیکھو تمہیں پیچش لگی ہے، موشن ہو رہے ہیں، تمہیں کباب سے دور رہنا ہے ورنہ بد پرہیزی کی لگام ٹوٹ جائے گی. لہذا شریعت نے جن باتوں کو حرام فرمایا ہے ان سے دور رہو. ان دوستوں سے بھی دور رہو جو کہیں ارے یار چلو آج کون سی فلم لگی ہوئی ہے، یا کہیں یار ہمارے ٹی وی ہے چلو کیا ملہ بنتے ہو، بعد میں توبہ کر لینا، آج دیکھو تو صحیح کیا مزہ ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہو ورنہ مڑوڑے بدب کے لگیں گے. جیسے پیچش میں کباب کھانے سے کئی بار لوٹا لے کر جانا پڑے گا، اب کتنا ہی توبہ کر لو اب نہیں کھائیں گے کباب، مگر بار بار پیچش کرنے کے لیے بیت الخلا کے چکر تو لگانے پڑیں گے اور کئی دن تک زخم کی تکلیف جھیلنا پڑے گی. اسی طرح گناہ کرنے سے دل بے چین ہو جائے گا. ان تین باتوں پر عمل کر لیجیے، نمبر ایک ذکر کا اہتمام، نمبر دو اللہ والوں کی صحبت، نمبر تین گناہوں کے سے بچنے کا اہتمام. میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ اعصابی تناؤ بھی کم ہو جائے گا. اور حکیم الامت نے فرمایا کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو کہ اطمینان والی قوم کون سی ہے اور پریشان لوگ کون ہیں، تو کچھ دن بادشاہوں کے پاس رہ لو، کچھ دن بڑے مالداروں کے پاس، کچھ دن سنیما والوں کے پاس، ریڈیو کے رنگین دنیا والوں کے پاس، کچھ دن کسی اللہ والے کے ساتھ بھی رہ لو. انشاءاللہ آپ کا دل خود فیصلہ کر لے گا کہ سکون اور لذت ان بزرگوں کے پاس ہے، ان اللہ والوں کے پاس ہے، ان اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس ہے. دنیا میں وہ سکون کہیں نہیں حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، علاج کو غذب رہے گی. جو لوگ غصے کے مریض ہیں ہمت کر کے غصہ چھوڑ دیں، بس تین باتوں پہ عمل کر لیں. ایک تو یہ کہ بتکلف نرمی اختیار کریں. حضرت میثا نے اس آپ کو فرمایا تھا غصے کے مریض سے، فرمایا روزانہ مجھے بتاؤ اور بیوی سے بچوں سے روزانہ بتکلف نرمی سے پیش آؤ، دل نہیں چاہ رہا میں مجھ کو نرمی سے بات کروں، غصہ آ رہا ہے تھوک دو غصہ، جائز غصہ بھی مت کرو. حضرت میثا نے مطلب میرے سامنے ایک صاحب سے فرمایا، وہ صاحب بھی بڑے ماشاء اللہ والے تھے کہ سب کے سامنے مشورہ کرتے تھے، یعنی کہ کمرہ خالی کراؤں، بڑی ان کی ایسی بڑی بات ہوتی ہے، ویسے خالی کرا کے کہنا چاہیے ورنہ خط لکھ دیں، مگر یہ کہ ماشاء اللہ ان کی بڑی ہمت تھی، سب کے سامنے سب کو دعوت آ کے حضرت یہ مہربانی ہے. ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا تھا. تو یہ ایک بات کہ بتکلف نرمی سے پیش آئے, غصہ نہ کریں, سامنے والے کا دل لرز جاتا ہے غصہ کرنے سے. بتائیے ذرا, چھوٹوں پہ غصہ کرنا تو بالکل ہی بیوقوفی ہے. غصہ چلا کے میں نے چھوٹوں پر آ کر کچھ لوگ بڑوں دین کچھ بیویاں شوہروں پہ غصہ کریں گے. ہمت کر کے نرمی سے پیش آئیں. شوہر کا اللہ نے کتنا بڑا رتبہ رکھا ہے, اپنی شریعت کو دیکھیں, اپنے نفس کو مت دیکھیں. وہی بات جو حضرت والا نے فرمائی کہ نفس کی مت مان کے چلیں, اللہ اور رسول کی مان کے چلیں. تو قرآن شریف کی بھی آئے تھے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, اور من کرتا میں وہی زن جو غصے کو پی جائے گا وہ یکبر والا انفاظی, اور پورا قدرت رکھتا تھا, قدرت رکھتا ہے کہ میں غصہ نافذ کر سکتا ہوں, اور پی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ملا اللہ تعالیٰ قلبہ ہوں امن و ایمان, اس کے دل کو امن و ایمان سے بڑھ گئی. کوشش کریں کہ آج سے ہمیں ایک غصہ بھی نہیں کرنا. جو لوگ بار بار غصہ کر رہے ہیں ہمت کریں, غصہ آنا بنا نہیں, بتکلف نہ آئے بھائی, نرمی سے پیش آئے. چہرے پہ بشاشت ہو, چہرے پہ بل بھی نہ آئے. کوشش کریں بچوں کو بھی سمجھائیں, بیوی اگر کنٹرول میں ہے تو اس کو بھی سمجھائیں, کنٹرول میں نہیں ہے اس کو اللہ والوں کی صحبت میں لے کے جائیں, ان شاء اللہ وہاں سے ان کے بیانات سنوائیں. بہت سی بیویاں کنٹرول میں بہت سے لوگوں کے نہیں ہیں, بہت ہی آگے بڑھے آ رہی ہیں. بتائیے ذرا, اس لیے کیا کہہ سکتے ہیں. اور اس لیے خود انسان اچھے اخلاق سے رہے, اس میں شوہر کا بھی قصور ہوتا ہے, تمیز ہوتا ہے شوہر, ٹائم نہیں دیتا, وقت نہیں دیتا بیوی, ہنستا بولتا نہیں, اس پہ باتیں نہیں کرتا. اسی طرح جو بچے ہیں ہمارے گھروں میں, جو لڑکے ہیں ان کو وقت دینا چاہیے. نبی صاحب اس میں ہمارے حضرت نے پورا واقعہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سنایا, بیٹیا سے کتنی محبت فرماتے تھے, ہے نا, آگے بڑھ کے ملتے تھے, سفر میں جانے کے وقت سب سے آخر میں ملتے تھے, آنے کے بعد سب سے پہلے ملتے تھے, کہ یہ گیپ کم نہ ہو جائے اس سے ملاقات کا. اپنی بیٹیا سے کتنی محبت فرماتے تھے. یہ اخلاق ہمارے حضرت نے کر کے دکھائے, موجودہ شیخ بھی کرتے ہیں مارکو پر. ہمارے بہت سے لوگ بیٹوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں, بیٹیوں سے کم کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ماشاء اللہ بیٹیوں سے زیادہ کرتے ہیں, ہاں بیٹوں سے کم کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعتدال کے ساتھ تربیت اولاد میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. بہرحال تو غصے کو کنٹرول کرنے کا اہتمام کریں, کتنا ہی غصہ آ رہا ہو سب پی جائیں, معاف کر دیں. ہمارے بزرگوں کا عمل دیکھیں, اپنے نفس پر مت چلیں. سوچیں کہ ہمارا کتنے بڑے بزرگوں سے تعلق ہے, انہوں نے کتنے کیسے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا, ہم تو اپنوں کو نہیں چھوڑ رہے. بنا ہمت کر کے غصے کو پینا عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, دعا کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم, بس یا اللہ معاف فرما دیجیے, جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا دیجیے, میرے بھی ہم سب کے اخلاق رضیلہ کو اخلاق حمیدہ سے بدل دیجیے. اچھا گمان رکھنے کی توفیق ادا فرما, اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما. ہزاروں نعمتوں میں ہم سب گھرے ہیں, میں ہر دوست کو جانتا ہوں, اور جو بھی مجھ سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں سب کو نعمتیں اللہ نے بہت دی ہوئی ہیں, اور ناشکری کرتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجیے ہم سب کو, یا اللہ شکر ادا کرنے والا بنا. سب سے بڑھ کے ایمان کی دولت دی, اس سے بڑھ کے اللہ والا ہی اس زمانے کے وقت کے ولی ان کے سردار ان کے سلسلے سے جوڑ دیا, اور اتنی پیاری باتیں وہ بتاتے ہیں, اور اتنی بڑی نعمت ہم سب کو ملی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کانفرنس کال کی سہولت موجود ہے, جب چاہے اللہ والوں کے بیانات سن سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی دولت ہے, دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں کہ اللہ والوں کی باتیں ہمارے گھروں میں گونج رہی ہیں. اللہ باپ فضل بھی فرما دیجیے, اور ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نیا فرما دیجیے, اور ہمیں حلیم التواب بنا دے, غصے کو پینے والا بنا دے, اچھے اخلاق والا بنا دے, نرم مزاجی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے, بتکلف نرم لہجہ اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم, آمین یا رب العالمین. محمد سے ٹھیک ہے, بند کر دیں نماز کی تیاری کر لیں. یہاں بھی چار چالیس کریں.